السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس توفیق پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مومنین کی زیارت کی سعادت عطا فرمائی ہے اور شہید بزرگوار و شہید عزیز و کرام قدر شہید سجن کے جن کی جنازے میں اسی مقام پر توفیق نصیب ہوئی حضور کی، و اس وقت بھی چند عرائض پیش کیے تھے اور آج ان کی برسی کے موقع پر بھی اس عظیم مناسبت سے کہ ایک شہید راہ خدا زائر حسین ابن علی اور اس بستی کی زینت، در حقیقت اس گاؤں کے لیے شرف ہے یہ شہید، ان کی اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے پروردگار نے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس توفیق سے استفادہ کی مزید توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ماہ ربیع الاول ہے، ربیع الرسول و ربیع المولود، جس میں میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے. جو ایام گزرے ہیں، محرم و سفر، ایامی منسوب ہیں آل رسول سے، اور یہ مہینہ منسوب ہے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. جس طرح محرم و سفر میں مومنین نے سوگواری کی ہے، عزاداری کی ہے، اور ذکر آل رسول کی سعادت حاصل کی ہے و شرف حاصل کیا ہے، ماہ ربیع الاول میں ذکر رسول اللہ مومنین و تمام مسلمین انجام دیتے ہیں، اور یہ ایام بھی بہت اہم ہیں. اگرچہ بعض مومنین 8 ربیع الاول تک ایام عزا برپا کرتے ہیں و بعض پہلے ختم کر دیتے ہیں، اگرچہ رسمیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن راہیں جاری رہتی ہیں. راہ رسول اللہ بھی جاری ہے و راہ آل رسول بھی جاری ہے. رسم ختم ہو گئی ہے لیکن رزم جاری ہے، بزمیں شاید نہ ہوں لیکن عزم باقی ہے اپنی جگہ پر. اور ان ایام میں مناسب ہے تذکرہ اس ہستی کا جس کے طفیل ہمیں اللہ تعالی نے عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور جن کا تعارف اللہ تعالی نے رحمت للعالمین کے نام سے کروایا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، جن کے توسط سے ہمیں آل رسول جیسی نعمت ملی ہے، جن کے وسیلے سے ہمیں قرآن جیسی نعمت ملی ہے، اور جو اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، سعادت کے لیے یہ عظیم ترکہ اور ارث و میراث چھوڑ کر گئے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی ذریت و عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور ساتھ فرمایا کہ جب تک تم ان کا دامن تھام کے رکھو گے، تمسک رکھو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اس گمراہی کا ڈر تھا رسول اللہ کے دل میں کہ شاید میرے بعد میری امت دوبارہ اس گمراہی کی طرف لوٹ نہ جائے جس گمراہی سے میں نے انہیں باہر نکالا ہے. رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، رسول اللہ کے پیغام اسلام سے قبل، اہل عرب کی حالت و وقت بلکہ تمام دنیا کی حالت قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے، سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی اور دیگر آیات میں. یہ آیت کریمہ جو سرنامہ کلام قرار دی ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہم نے ان لوگوں کے درمیان رسول مبعوث کیے ہیں تاکہ یہ رسول آ کر انہیں کھلی آشکارا اور واضح گمراہی سے باہر نکالیں جس میں یہ لوگ پہلے سے ڈوبے ہوئے تھے اور غرق تھے اور ہلاکت کی طرف جا رہے تھے. کس طریقے سے، کس وسیلے سے رسول اللہ نے ان کو گمراہی سے و ضلالت سے اور ہلاکت سے نجات دی، اسی آیہ کریمہ کے اندر ان کی طرف اشارہ ہے. ایک، اللہ کی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے رسول نے پیش کرنی ہیں، یتلو علیہم آیاتِ، اور دوسرا طریقہ و دوسرا عمل، ویزکیہم، اس قوم کا تزکیہ کرنا ہے، تطہیر کرنی ہے، ناپاکیوں کو اور ایسی صفات کو ان سے دور کرنا ہے جو ان کی ہلاکت کا باعث ہیں، ان کے وجود کو پاک کرنا ہے، ان کے ذہنوں کو پاک کرنا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرنا ہے، ان کے ماحول کو پاک کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو پاک کرنا ہے. اس تزکیہ کے بعد انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دینی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر انہیں اس کھلی آشکارہ اور واضح گمراہی سے باہر نکالنا ہے. رسول اللہ تشریف لائے اور سختیوں کے ساتھ، دشواریوں کے ساتھ مصائب برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، مکہ کے اندر، طائف کے اندر اور مدینہ کے اندر اور دیگر قرب و جوار کے علاقوں میں رسول اللہ تشریف لے گئے، گھر گھر، ہر گلی، ہر محلے، ہر قبیلے، ہر فرد کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے اور انہیں گمراہی سے نکالنے کے لیے یہ تین کام کیے. اللہ کی نشانیاں بتائیں لوگوں کو، انہیں گمراہ لوگوں کو، اور تزکیہ و تطہیر کی، ان کی پاک کیا ان کو، اور تیسری چیز کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور ایسے مقام پر ان گمراہ لوگوں کو پہنچایا، ہدایت کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو، لوگوں کے درمیان موجود ہو. پہلے قرآن کہہ رہے کہ تم سب سے زیادہ گمراہ، ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اب وہی قرآن انہی لوگوں کو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. اب کس طرح سے کھلی گمراہی سے نکل کر بہترین امت کا درجہ پایا ان لوگوں نے؟ رسول اللہ کی کوششوں سے، رسول اللہ کی زحمتوں سے، تزکیہ، تطہیر، تعلیم کتاب و حکمت اور تلاوت آیات خدا سے. لیکن جب رسول اللہ اس امت کو اس عظیم مقام ہدایت پر لا کر چھوڑ کر گئے، اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو فرما کے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں اپنے بعد تمہارے اندر دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی ذریت اور عترت چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ تمہاری گمراہی کا پھر خطرہ ہے۔ فرمایا لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو کا دامن تھام کے رکھو گے، ان سے تمسک رکھو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر ان دو نجات دہندہ ستونوں کو چھوڑ دیا تم نے، پھر یقیناً تم گمراہی کے اندر پڑ جاؤ گے، پھر تمہیں گمراہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں، بلکہ ایک سے زیادہ آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسی امت رسول اللہ کو، جن کو رسول اللہ نے گمراہی سے نکالا اور ہدایت تک پہنچایا، انہیں خطاب کیا کہ اب تو رسول نے تمہیں گمراہی سے نکالا اور تمہیں ہدایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا، بہترین امت بنایا تمہیں۔ یہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تمہیں بہترین امت، خیر امت بنایا، لیکن رسول اللہ کے بعد کیا کرو گے تم لوگ؟ کہ یہ رسول دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، اس دن تم نے کیا کرنا ہے؟ افا ان ماتا او قتل، یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، اس دن تم کیا کرو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، آیا تم واپس ہدایت کو چھوڑ کر اسی گمراہی اور ضلالت میں واپس چلے جاؤ گے؟ کیا کرو گے تم اس دن؟ یہ خطرہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس دن رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے، تم لوگ کیا کرو گے؟ تمہارے سامنے دو راستے ہوں گے، یا رسول اللہ کی راہ کو آگے جاری رکھ کے آگے بڑھو تم، یا پھر ایک راستہ یہ ہوگا کہ جو راستہ رسول اللہ نے تمہیں بتایا اسے چھوڑ دو اور واپس اس حالت میں چلے جاؤ جس کو قرآن ضلالت مبین کہتا ہے اور جس کو تاریخ جہالت کہتی ہے، عصر جاہلیت اور عصر جہالت جس کو کہا گیا ہے، جس کے اندر یہ لوگ کھلی ہلاکت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ کہاں چلے جاؤ گے تم؟ آج ہم جائزہ لیں امت رسول اللہ کا، پوری امت کا بھی، پوری دنیا کے اندر، کہ اس وقت امت رسول کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ آیا قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ رسول اللہ کے بعد تم پھر واپس پلٹ جاؤ گے، ایک عقبی انقلاب کرو گے؟ رسول اللہ نے تمہیں ضلالت سے نکالا، ظلمتوں سے نکالا، نور تک پہنچایا، ظلمتوں سے نکال کر نور تک لانا یہ انقلاب ہے۔ اس انقلاب کا نام ہے انقلاب نبوی، یہ نبوی انقلاب ہے، الہی انقلاب ہے، نورانی انقلاب ہے، وہ نوری انقلاب ہے۔ چونکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور ملے آتا ہے، روشنی ملے آتا ہے، جہالت و ہلاکت و ضلالت سے نکال کر ہدایت ملے آتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو، اے رسول، ہم نے یہ کتاب آپ کو دی ہے کس کے لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ اس کے توسط سے لوگوں کو ظلمتوں، تاریکیوں، جہالتوں سے نکال کر روشنی، نور اور ہدایت اور نجات پر لے آئیں۔ اور رسول اللہ نے کیا یہ کام 23 سال جو اعلان نبوت کے بعد اور قرآن کے آیات کے اترنے کے بعد، رسول اللہ نے اس 23 سال میں عظیم انقلاب تاریخ بشری کا، بلکہ کائنات کا عظیم انقلاب برپا کیا۔ ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئے، ضلالت سے نکال کر ہدایت میں لے آئے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے، ہلاکتوں سے نکال کے نجات کی راہ پر لے آئے۔ اتنے بڑے انقلاب کو انقلاب نبوی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے آ کر دوسرا انقلاب برپا کیا، قرآن نے جس کا نام رکھا ہے انقلاب عقبی۔ اف ان ماتا او قتل، یہ رسول جب وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، تم کیا کرو گے؟ انقلاب کرو گے؟ انقلاب نبوی کو جاری رکھو گے، یا اس کے بالمقابل، اس کے الٹ، اس کے برعکس انقلاب عقبی کرو گے تم؟ انقلاب تم علی اعقابکم، واپس لوٹ کر اسی حالت میں پہنچ جاؤ گے جس حالت میں پہلے تم موجود تھے، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور ضلالت میں چلے جاؤ گے، اور نجات کو چھوڑ کر دوبارہ ہلاکت میں چلے جاؤ گے اور نور کو چھوڑ کر دوبارہ ظلمت میں چلے جاؤ گے. یہ قرآن پوچھ رہا ہے رسول اللہ کی امت سے، وہ پیروکاروں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، جو قیامت پر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، ان سب سے قرآن میں اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ، یعنی اللہ کو جواب دو تم. اور یہ سوال اللہ کا جب تک قرآن میں ہے ہر ایک بشر سے ہے، ہر انسان سے ہے کہ اے بشر، اے امت، اے انسان، اے پیرو رسول، اے امت رسول، آپ بتاؤ کہ رسول اللہ کے بعد کیا کرو گے؟ انقلاب نبوی جاری رکھو گے یا انقلاب عقبی کرو گے تم؟ عقبی انقلاب یعنی انقلاب تم علی اعقابکم، عقب پیچھے کو کہتے ہیں، پیچھے سے انسان آگے آتا ہے اور پھر واپس پیچھے پلٹ جائے، اس کو عقبی انقلاب. قرآن نے لفظ بھی یہی استعمال کیے ہیں. آپ درود پڑھے، میں وہ آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. اگر کسی مومن کو یہ آیت پڑھنی ہو، جا کر فرصت ملے کہ پڑھیں، اور اس کو اگر آپ نے حفظ کرنا ہو یا غور کرنا ہو کہ غور کریں ان آیات کے اوپر. قرآن کریم کی آیات غور و فکر کے لیے ہیں، اور اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ لوگ جو کلام خدا میں غور و فکر نہیں کرتے. سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیہ کریمہ ہے، آیہ 144 معلوم نہیں عدد یہاں اسی نام سے جانا جاتا ہے یا نہیں، کیا کہیں گے سندھی میں، 144 یہاں کے لہجے کے مطابق، 144 اردو لہجے میں، 144 مادری زبان میں، چونکہ آج کل مادری زبان بدل گئی ہے ہماری، ہو 144 آیا سورہ آل عمران. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ ہستی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الا رسول، یہ رسول ہیں تمہارے فقط، ان کو کچھ اور نہ بناؤ، یہ تمہارے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، وہ گزرے ہیں، بہت سارے رسول آئے ہیں ان سے پہلے اپنی اپنی امتوں کے اندر، اور اللہ کا پیغام ان امتوں کو پہنچا کر سنا کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج نہیں ہیں، اس لیے ان کے آ کر چلے جانے کا نام خلت رکھا ہے. قد خلت یعنی آئے بھی ہیں اور پیغام سنا کر چلے بھی گئے ہیں اپنی امتوں کو. قد خلت من قبل الرسل، اس نبی و اس رسول سے، رسول خاتم سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، یعنی 124,000 انبیاء و رسول اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، ارسال فرمائے ہیں، اور وہ اپنی اپنی امتوں کو پیغام خدا پہنچا کر گزر گئے ہیں. اب قرآن پوچھ رہا ہے کہ یہ نبی بھی گزر جائیں گے، جس طرح سابقہ انبیاء آئے ہیں اور اپنی امت کو پیغام پہنچا کے اس دنیا سے چلے گئے بارگاہ خدا ون تبارک و تعالی میں، یہ نبی آخر، نبی خاتم، جن کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، یہ بھی گزر جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے جو نبی آئے، انہوں نے آ کر اپنی امتوں کو پیغام خدا پہنچایا، کچھ نے ان کا پیغام دنیا میں مانا، کچھ نے نہیں مانا، انکار کر دیا. جنہوں نے مانا، جب تک نبی موجود تھے نبی کا پیغام مانا، جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو نبی کا پیغام چھوڑ دیا، ترک کر دیا، کچھ ایسے بھی گزرے ہیں. اب قرآن پوچھ رہا ہے نبی خاتم کی امت سے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے، نبی کے بعد کیا کرنا ہے تم نے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کیا تم جب یہ رسول وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تم واپس پلٹ جاؤ گے، انقلاب تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، تبدیل ہو جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی پشت پر، سابقہ حالت پر. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور پھر قرآن کا فرمان ہے کہ جو اس نے بھی عقبی انقلاب کیا، واپس پلٹ گیا اسی حالت پر نبوی راہ کو چھوڑ کر، فَلَن يَزُرَّ اللَّهَ شَيْءٍ، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا. بے شک جو بھی رسول کا راستہ چھوڑ جائے اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنی عاقبت و آخرت بھی تباہ کر رہا ہے. فَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شاکرین کو خدا جزا دیتا ہے، شاکرین کو عظیم صلہ خدا تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. خب یہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نے یہ خطرہ اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت کو پوچھا، اور جب تک یہ آیت قرآن میں ہے اور جب تک قرآن ہے اس وقت تک اللہ امت رسول سے پوچھ رہا ہے، اے لوگوں بتاؤ رسول کے بعد تم کیا کرو گے، آیا رسول اللہ کا دیا ہوا ترکہ سنبھالو گے، اسے تمسک کرو گے اور نجات کی راہ پر جاؤ گے، یا نجات کو چھوڑ کر ہلاکت کی راہ پر چل پڑو گے. انقلب تم علی اعقابکم، تم عقب میں واپس پلٹ جاؤ گے، یعنی عقبی انقلاب کرو گے، دوبارہ گمراہی میں چلے جاؤ گے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تمام تاریخیں، تاریخ عقیدہ نہیں ہوتا، تاریخ شریعت کو نہیں کہتے. عقیدے میں مسلمان تقسیم شدہ ہیں، عقیدے میں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، یا شریعت کے احکام میں تقسیم ہو گئے ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے، یا اہل سنت ہی کئی شریعت کے امام ہیں، ان کے جو مشہور چار فقہ ہیں ان کی، کوئی حنبلی ہے کوئی مالکی ہے کوئی شافعی ہے کوئی حنفی ہے، یہ ان کے اندر کی تقسیم ہے. خوب شیعہ بھی اسی طرح چند حصوں میں عقیدے کے لحاظ سے یا ممکن ہے شریعت کے لحاظ سے احکام کے لحاظ سے تقسیم ہو جائے. عقیدہ کے اوپر مذہب بنتا ہے اور شریعت کے اوپر مذہب بنتا ہے، لیکن تاریخ وہ نہ عقیدہ ہوتی ہے نہ احکام شریعت کا نام تاریخ ہے. تاریخ ان حقائق کا نام ہے جو گزشتہ زمانے میں رونما ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں، اور مورخین نے ان کو کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے، آنے والے ان کو پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ یہ کچھ تاریخ میں رونما ہوا ہے. تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے، تاریخ تاریخ ہوتی ہے. اب پاکستان بنا 1947 میں، قائد اعظم نے قیادت کی، علامہ اقبال نے نظریہ پیش کیا، اور کوئی کہے کہ یہ شیعہ بات ہے یہ میں نہیں مانتا، نہ یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ تاریخ ہے کہ گزشتہ زمانے میں یہ ایک حقیقت رونما ہوئی ہے. آپ کے ماننے سے نہ ماننے سے حقیقتیں بدلتی نہیں ہیں، صرف انسان اپنی جہالت بتاتا ہے کسی حقیقت کا انکار کر کے، انکار کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اگر ادھر ابھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے ابھی دن نہیں رات ہے، تو اس کے اس انکار سے آیا فوراً سورج غروب ہو جائے گا، دن ہی رہے گا. یہ انکار کر کے حقیقت نہیں بدل سکتا، صرف اپنی جہالت کی خبر دے رہا ہے، صرف یہ بتا رہا ہے کہ میں حقیقت کو ماننے والا نہیں ہوں. وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان تمہاری نجات کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی ذریت و عترت چھوڑ کر جا رہا ہوں. جس طرح حضرت ابراہیم نے خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ابراہیم تجھے انسانوں کی نجات کا امام بنا رہا ہوں تاکہ انسانوں کو ہدایت کرے، حضرت ابراہیم نے کہا وہ من ذریتی، میری ذریت میں سے بھی بنا لے. چونکہ آج کی نسل کو بھی نجات کی ضرورت ہے، آنے والی انسانیت کو بھی نجات کی ضرورت ہے، اور جب تو نے نجات کے ذریعے بنانے ہی ہیں تو میری ذریت سے بنا، پاک ذریت سے بنا، اور خداون نے ذریت ابراہیم سے انسانوں کی نجات کے وسیلے بنا دیے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان نجات کے دو الہی وسیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں اللہ کے ہیں، اللہ کی جانب سے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ کتاب اللہ کی جانب سے اور ذریت میری طرف سے ہے، بلکہ دونوں خدا کی طرف سے وسیلے ہیں ہدایت کے تمہارے۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی عترت و ذریت و آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب قرآن یہ پوچھ رہا ہے کہ ابھی تو تمہارے پاس یہ دونوں موجود ہیں، رسول بھی موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے۔ رسول اللہ کی موجودیت میں آپ ظاہر تو کر رہے ہو کہ رسول اللہ کی بات مانتے ہو، رسول اللہ جنگ کا کہتے ہیں تم جنگ پہ چلے جاتے ہو، رسول اللہ صلح کے بارے میں کہتے ہیں تم صلح کر لیتے ہو، اگرچہ بعض چیمبے جبی ہوتے تھے، بعض تھوڑا سا شک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کہتے جنگ کرو، یہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے تھے کہ ابھی رہنے دیں پھر کریں گے، یا کہتے تھے جنگ اچھی نہیں ہوتی، جنگ کو رہنے دیں آپ، یا رسول اللہ جب صلح کرنے آتے تو بعض شک کرنا شروع کر دیتے رسول اللہ پر کہ یہ کیوں صلح کر رہے ہیں، بعض کرتے تھے، لیکن اکثر زیادہ لوگ مان لیتے تھے رسول اللہ کی بات۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی جنگ لڑنی ہے، یہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی صلح کرنی ہے، یہ صلح کے لیے تیار ہو جاتے۔ رسول اللہ جو کچھ بھی فرماتے اکثر مان لیتے، کچھ شک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جس طرح رسول اللہ جماعت قائم کرتے، کھڑے ہوتے، جس طرح سورہ جمعہ میں، اسی سورہ جمعہ میں ہے کہ رسول اللہ نماز جمعہ قائم کرتے مسجد النبی میں یا کسی اور مقام پر، اور مسجد کے باہر ریڑیاں لگتی تھیں اس زمانے میں بھی جیسے آج کل لگتی ہیں، جمعے کے باہر آ کر لوگ چھابڑیاں لگا لیتے ہیں، ریڑیاں لگا لیتے ہیں، ریڑیوں والے آ کے ریڑیاں لگاتے، کھجوریں بیچتے، چنے بیچتے، اور ضروریات زندگی کی چیزیں بیچتے، آوازیں لگاتے کہ سستی خرید لو، یہ جماعت چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ بس قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا، جب تجارت یا کھیل کود دیکھتے تھے، آوازیں سنتے تھے اور دوڑ کر چلے جاتے تھے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو جماعت میں اکیلا چھوڑ جاتے تھے۔ رسول اللہ تنہا کھڑے رہتے تھے، یہ چھوڑ کر کبھی منڈی چلے جاتے تھے، کبھی مارکیٹ چلے جاتے تھے، کبھی کھیل کے گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کر کھیلنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کرتے تھے، بعض کی یہ حرکتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، اور خداوند نے فرمایا کہ ان کو کہو قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، ان کو بتاؤ کہ یہ اس کھیل سے اور اس خرید و فروخت سے بہتر ہے، جو خدا، جو رسول بتا رہے ہیں، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ لہذا رسول کو تنہا نہ چھوڑا کرو، اکیلا نہ چھوڑا کرو۔ لیکن بعض کرتے تھے یہ حرکتیں، لیکن اکثر مان لیتے تھے رسول اللہ کی بات۔ اب قرآن یہ پوچھ رہے کہ بعد میں کیا کرو گے تم، جب بعد میں رسول اللہ نہیں ہوں گے تمہارے درمیان، اس دن کیا کرو گے تم؟ ایک راہ تمہارے پاس یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں اسی کو تھام لو اور آگے بڑھو، اور رسول اللہ بتا کے گئے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور عترت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسرا راستہ قرآن سورہ آل عمران میں ان سے پوچھ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کرو گے کہ یہ رسول شہید ہو جائیں، یہ رسول وفات پا جائیں، اور تم واپس پلٹ جاؤ، اسی حالت پر پلٹ جاؤ جہاں سے رسول نے تمہیں نکالا تھا۔ انقلب تم علی اعقابکم، تم واپس اپنی اسی حالت پر پلٹ جاؤ۔ قرآن کے اس اعلان کے مطابق اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ امت نے کیا کیا رسول اللہ کے بعد، آیا راہ رسول کو جاری رکھا یا واپس پلٹ گئے؟ راہ رسول یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے غدیر کے میدان میں امت کی نجات کا ذریعہ و سہارا جو قرآنی بھی تھا اور الہی تھا وہ متعارف کروایا، فرمایا میں اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، تمہارا حاکم، تمہارا امام، تمہارا مولا علی کو بنا کر جا رہا ہوں۔ ابھی رسول اللہ آنکھ بند ہوئی تھی، دفن نہیں ہوئے تھے، اور قرآن جو پوچھ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کے بعد واپس لوٹ جاؤ گے تم، کہیں ایسا تو نہیں تمہارے ذہنوں کے اندر بات چھپی ہوئی اور ہو گیا وہ کام، نہیں لیا وہ راستہ جو رسول اللہ نے مقرر کیا تھا وہ نہیں لیا اور واپس پلٹ گئے. واپس کدھر پلٹے؟ جدھر پہلے جو کچھ کیا کرتے تھے، پہلے ان کے یہاں قبائلی نظام تھا، اسلامی حکومت سے پہلے قبائلی نظام تھا. قبیلے کا سردار اللہ نہیں بناتا تھا، قبیلہ خود بیٹھ کے یا وراثت میں بن جاتا تھا یا قبیلے کے بڑے لوگ بیٹھ کر کسی کو چن لیتے تھے، کسی کو اپنا سردار مان لیتے تھے. اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے، یہ ضلالت اور جہالت کا طریقہ تھا کہ لوگ اپنا رہبر خود ہی چن لیں، خود اپنا رہبر چن لیں. رسول اللہ نے آ کر کہا اس گمراہی کو چھوڑو، اس ضلالت کو چھوڑو، یہ جہالت ہے، کیونکہ تم اپنے لیے بھینس خریدنے جو تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ صحیح کام کی بھینس خرید سکو، غلط بھینس خرید کے لے آتے ہو. کرتے ہیں نا کبھی، گائے خریدنے گئے تھے یا منڈی میں گئے، جا کر کوئی چیز چینی خریدنے لے کے دو نمبر خرید کے لے آئے. کرتے ہیں غلطی یا نہیں کرتے انسان؟ کرتے ہیں نا. گاڑی خریدنے گئے غلط خرید کے لے آئے. کتنی دفعہ سبزی خریدنے گئے غلط خرید، داغی ہوئی سبزی، بدبو والی باسی سبزی خرید کر لے آئے. فروٹ خریدنے لے گئے غلط فروٹ لے کر آ گئے. کیلا خریدنے گئے دو نمبر کیلا لے کر آئے. کرتے ہیں لوگ یہ کام یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. آپ نے بھی آپ نے بھی یہ کام کیے ہوں گے، سب نے کیے، میرے سمیت سب نے کیے ہوئے ہیں. منڈی میں گئے، اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سبزی خریدی، گھر میں آ کے جب کھولی دیکھا غلط لے آئے. چونکہ دکاندار بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ اچھا فروٹ اوپر رکھتے ہیں، داغا ہوا نیچے رکھتے ہیں، پھر ایک ہی دفعہ بھر کے آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ. کوئی چیز فروٹ لے کر آئے، سبزی لے کر آئے، دالیں خرید کے لائے، گھر کی ضرورت کی چیزیں لے کر آئے، کپڑا خریدا، جوتا خریدا، گھر کا سامان خریدا، گھر میں جب آ کے کھولا تو پتا چلا یہ صحیح نہیں نکلا، واپس لے کر گئے، بھائی یہ چیز غلط نکلی ہے. گوشت خریدا آپ نے بارہ، خوب اپنی طرف سے بڑا اعلیٰ گوشت لے کر آئے کہ آج پلاؤ بنانا ہے، بریانی بنانی ہے، گھر میں آ کے جب کھولا سارے چھچڑے تھے اس کے اندر. کیا یہ کام یا نہیں کیا؟ جو گوشت صحیح نہیں خرید سکتے، گوشت کی جگہ چھچڑے خرید لیتے ہیں، کیا امت کا رہنما اختیار کرنے کا حق ان کو دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ غلط کام کرو گے، تمہیں عقل نہیں ہے، نہیں کر سکتے. دین خود نہیں بنا سکتے، رسول خود نہیں بنا سکتے، نبی آپ نہیں بنا سکتے. الیکشن ہو یا مارشل لا، نہ کوئی مارشل لا کی طاقت کسی کو نبی بنا سکتی ہے، اور نہ کسی ملک امت کا الیکشن کبھی کسی کو رسول بنا سکتا ہے. یہ اللہ نے بنانا ہے. تم نے مانا تو بھی وہ رسول ہے، نہ مانا تو بھی وہ رسول ہے. رسول اللہ نے بنانا ہے، دین اللہ نے بنانا ہے، امام بھی اللہ نے بنانا ہے. خدا نے بنانا ہے. آپ کے اندر عقل نہیں ہے، تم روزمرہ اپنی ضروریات زندگی نہیں خرید سکتے صحیح. ابھی ہوتا ہے آئے دن رشتوں کا لین دین ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے، جن کے ہاں بیٹیاں ہیں ان کے ہاں بیٹوں والے آتے ہیں، جی آپ کی بیٹی کا رشتہ ہمیں چاہیے. ہو پھر آپ بڑے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اس کو رشتہ دیں یا نہ دیں. چھوٹوں کو تو پہلے ہی نکال دیتے ہیں، عورتوں کو ویسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ تم میں عقل نہیں ہے، تم فیصلہ رائے نہیں دے سکتے. خوب ہر ایک سے تو نہیں پوچھنا ہوتا نا کہ اس لڑکے کو ہم اپنی بیٹی دیں یا نہ دیں. کن کو بٹھاتے ہیں؟ بڑے گاؤں کے بڑے بڑے سمجھدار بوڑھے، عورتیں مرد آپس میں بیٹھتے ہیں، چچا مامو رشتہ دار، کہ اس لڑکے کو ہم اپنی بیٹی دیں یا نہ دیں. خوب یہ بیٹھتے ہیں اپنی طرف سے اپنی عقل کے مطابق، سوچ کے مطابق مشورے کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، آخر کار طے کر لیتے ہیں کہ دے دو، اچھا لڑکا ہے، اس کا باپ بھی اچھا ہے، دادا بھی اچھا ہے، خاندان بھی اچھا ہے، ان کے کھیت بھی ہے، باغ بھی ہے، مویشی بھی ہیں، اور یہ لڑکی کو سکھی رکھے گا، چین سے رکھے گا، اس کو دے دیتے ہیں۔ خوب رشتہ ہو جاتا ہے، تیسرے دن لڑکی بیگ اٹھا کے گھر آ جاتی ہے، انہی سمجھداروں کے پاس، انہی عقل مندوں کے پاس بیگ اٹھا کے گھر آ جاتی ہے، اپنے سارے شادی کے جوڑے جو ابھی پہنے بھی نہیں ہے اس نے، وہ پہنے بغیر ہی گھر آ جاتی ہے، پوچھتے ہیں کیوں آ گئی ہو، کہتی ہے وہ تو چرسی ہے، نشے ہی ہے، وہ تو نشہ کرتا ہے، اس کی تو پہلے ایک اور بیوی ہے، وہ تو چور ہے۔ اس وقت یہ پشیمان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا، اب پھر دعائیں کرانا شروع کر دیتے ہیں کسی جگہ کہ مولانا دعا کرو یہ ٹھیک ہو جائے۔ آخر کیسے دعا کریں، جو کام خراب کر دیا ہے تمہیں، جو عقل سے سوچنے کا کام تھا وہ دعا سے ٹھیک نہیں ہوتا، عقل کے کام عقل سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور دعا بھی عقل کے کاموں میں مدد دیتی ہے انسان۔ تو اگر تم گاؤں کے یا خاندان کے چند سمجھدار بیٹھ کر لڑکی کے لیے شوہر انتخاب کرتے ہو، بعد میں غلط نکلتا ہے اور پشیمان ہوتے ہو، اس بیچاری کی قسمت پھر ساری زندگی وہ بد دعا دیتی ہے، کیا کہتی ہے، میری قسمت کا غلط فیصلہ کرنے والوں خدا تمہیں قبر میں چین نہ دے، دیتی ہے نا وہ، کہ کیوں میرے لیے ایسا تم نے ڈھونڈا۔ عزیزان، ایک لڑکی کے لیے اگر غلط شوہر چن لیا جائے اور وہ جب تک جی رہی ہے بد دعائیں دے رہی ہے، تو ایک قوم کے لیے جب غلط امام چن لیا جائے، اس میٹنگ سے نکال دیتے ہیں باہر، تم جو باہر، تم یہ فیصلے نہیں کر سکتے، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، چھوٹوں کو نکال دیا، یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ لیکن جب وہ مقام جو اللہ نے انتخاب کرنا ہے، اس کو جب لوگوں کو دو گے، تو بے شک چھوٹوں کو نکال کے بڑے بھی بیٹھ کے فیصلہ کریں تو ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اللہ نے چننا ہے تمہارے لیے، اور خدا یہی پوچھ رہا ہے کہ رسول تو میں نے چنا تھا، دیکھو کیسا نکلا، ان اللہ اصطفا، خدا نے چنا اس کو، اب اللہ کا چناؤ دیکھو کیسا چنا۔ توجہ کریں، اللہ نے جس کو چنا، 1400 سال ہو گئے ہیں، ساری دنیا بیٹھ کر کوشش کر رہی ہے کہ جس کو اللہ نے چنا، اس کے اندر کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی عیب، کوئی ایسی چھوٹی سی چیز ڈھونڈے اور بتائیں کہ اس کے اندر یہ عیب تھا۔ 1400 سال سے سب مل کر چھوٹا سا عیب نہیں نکال سکے، چھوٹی سی غلطی اس کی نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تم جس کو چنتے ہو اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، میں جس کو چنتا ہوں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے جو میں چنتا ہوں اس پر رہو، جو میں نے کتاب میں نے نازل کی ہے، اور رسول اللہ کو میں نے انتخاب کیا ہے، اور رسول کو حکم دیا ہے کہ رسول کا جانشین بھی اللہ نے چننا ہے، اور اللہ کا رسول جس کا اعلان کر دے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اللہ کی وحی کی ترجمانی کرتے ہیں، کتاب خدا کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور اگر رسول کا جانشین کسی کو مقرر کر دے، اگر رسول اللہ نے کہا میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی ابن ابی طالب کیا کہیں کہ میرا نمائندہ مالک اشتر ہے، تو یہ نہ کہو کہ مالک اشتر یہ کسی نے عام آدمی نے چن لیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اور یوں بھی نہیں کہ امیر المومنین کو اللہ امام بنائے، لیکن کوفہ کے لیے لوگوں کو کہا جائے تم الیکشن لڑ لو، یمن میں الیکشن ہو جائیں، کوفہ میں الیکشن ہو جائیں، بصرہ میں الیکشن ہو جائیں، مدینے میں رسول اللہ اعلان کریں کہ جانشین کون ہے. اخر مدینے کے حاکم کے لیے وہ تو رسول اللہ نے اعلان کر دیا، تو یمن کا کیا بنے گا؟ مولا علی تو مدینے میں ہیں، یمن کا کیا ہوگا، بصرہ کا کیا ہوگا، کوفہ کا کیا ہوگا، مصر کا کیا ہوگا؟ خوب مصر میں امیر المومنین نے خود چننے ہیں، لیکن جن کو چننا ہے اس کو اپنی خواہش سے نہیں چننا، اللہ کے میزان کے ساتھ چننا ہے، کتاب کے ساتھ چننا ہے، کیونکہ کتاب میں اللہ نے میزان دیا کہ ایسے کو چننا، اور جس کو وہ چن دے پھر اس میں بھی عیب نہ نکالو، چونکہ وہ بھی تمہارے لیے معتبر ہے، وہ حجت ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا اے موسیٰ تو میری طرف سے حجت ہے اس قوم کے اوپر، لیکن کسی مصلحت کے لیے، حکمت کے تحت تو 30 دن کے لیے غائب ہو جا، امت سے باہر آ جا، 30 دن امت کے اندر نہیں رہا، پردہ غیبت میں آ جا، جو بڑھا کے 40 دن کر لیا گیا. 40 دن پردہ غیبت میں رکھا موسیٰ کو، 40 دن صرف، ایک چلا 40 دن موسیٰ کو اللہ نے پردہ غیبت میں رکھا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ موسیٰ 40 دن قوم کو اپنے حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اپنا جانشین بنا کے پردہ غیبت میں جانا، جانشین کے بغیر پردہ غیبت میں نہیں جانا. تو جس امام و نبی کو خدا 40 دن کے لیے امت سے پردہ غیبت میں لے جا رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے کہ جانشین بنا کے آنا، جانشین بنا کے آنا. کیوں؟ کہ امتوں کو بڑے خطرے درپیش ہوتے ہیں، امتوں کو بڑے خطرے درپیش ہوتے ہیں، اس لیے جانشین بنا کے آنا. تو عزیز امام، جس کو غیر معینہ مدت کے لیے پردہ غیبت میں بلایا ہے، کیا اسے نہیں کہا کہ آپ امت کو جانشینوں کے حوالے کر کے آنا؟ اور جو بھی جانشین بناتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کے ہاں امام جماعت ہے نا، انشاءاللہ یہاں پر جی ہے نا، کبھی کبھی کسی کام سے چلے جاتے ہوں گے، مجلس پڑھنے یا کسی بھی بلا کر انسانی ضروریات ہیں، جب چلے جاتے ہیں تو پیچھے اپنا جانشین چھوڑ کے جاتے ہیں. تو امام جماعت کا جانشین کون ہونا چاہیے؟ امام جماعت ہونا چاہیے. اگر امام جماعت کہیں گے میں نے فلاں دکاندار کو اپنا جانشین بنا دیا، دکاندار تو امام جماعت کا جانشین نہیں ہو سکتا. امام مسجد کا جانشین وہی ہو جو مسجد کی امامت کرے، اگر تھوڑے سے دنوں کے لیے، جب تک وہ خود واپس نہیں آ جاتا. جب واپس آ جائیں گے تو یہ اپنے کام کو چلا جاتا ہے، وہ آ کر سوال لیتے ہیں اپنا عہدہ. اگر کوئی امام جمعہ ہو، امام جمعہ ایک جمعہ نہیں ہے، کسی کام سے چلے گئے تو اپنے پیچھے نمائندہ جانشین چھوڑ کے جاتے ہیں کہ بھائی میں اس جمعے کو نہیں ہوں، میری جگہ آپ نے نماز پڑھانی ہے. اسے کہے کیا رجا، ایک جمعہ ایسے ہی چلے جاؤ، ایک جمعہ مومنوں کو کھیلنے دو، رسول اللہ کے ان ساتھیوں کی طرح جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ایک جمعہ مومنوں کو کرکٹ کھیلنے دو. وہ کہتے ہیں نہ بھائی، عبادت خدا ہے اور مسجد جمعے کے دن خالی نہیں ہونی چاہیے، میں بھی ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے دور سے کسی جگہ سے بلا کے اپنے کسی دوست کو ساتھی کو کہتے ہیں کہ بھائی اس جمعے آپ نے نماز پڑھانی ہے، ایک جمعہ بھی مسجد و جمعہ خالی نہیں رہنا چاہیے. تو 1200 سال سے جو پردہ غیبت میں ہیں، وہ کس طرح امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے چلا جائے؟ وہ کسی کے سپرد کر کے گیا ہے. کسی کے حوالے کر کے گیا ہے. رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، امت کو الیکشن کے حوالے کر کے، الیکشن کمیشن کے حوالے کر کے نہیں گئے، الیکشن کے کمیشن کے حوالے پاکستان کی یہ حال بن گیا ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے، نہ نمک ہے، نہ امن ہے، نہ امان ہے، نہ جان محفوظ ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے اگر قومیں ان کے حوالے کی جائیں تو پاکستان بنا دیتے ہیں اس کا وہ، جس میں کسی کی جان محفوظ نہیں۔ تو ایمان کیسے محفوظ ہے، دین کیسے محفوظ ہے؟ نہ مسجد محفوظ، نہ نمازی محفوظ، نہ نماز محفوظ۔ کیوں؟ کہ پاکستان بنایا تھا، علامہ اقبال نے پوری بات کی تھی، اگلوں نے آدھی بات سمجھی، آدھی سمجھی آدھی نہیں سمجھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کو ہندوستان میں سرزمین و مملکت چاہیے، اب یہ سن لی انہوں نے، مسلمانوں کو مملکت چاہیے۔ لیکن علامہ نے اگلی بات بھی کی، کیا تھی؟ کہ مملکت کو نظام چاہیے، مملکت کو نظام چاہیے۔ نظام کہاں سے لاؤ گے؟ علامہ نے تو پوری بات کی تھی کہ مسلمانوں کی مملکت ہو اور مسلمانوں کی مملکت کے اندر اللہ کا نظام ہو۔ اللہ کے نظام کا نام قرآن بھی بتا رہا ہے، رسول بھی بتا رہے ہیں، حدیث و تاریخ و سیرت بھی بتا رہی ہے، اور یہ علامہ اقبال بھی سمجھ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نظام امامت ہے۔ نظام امامت ہے، وہ اتنی بات تو علامہ اقبال کو معلوم تھی، بتائی بھی پوری، لیکن انہوں نے سنی آدھی سنی، کیونکہ مسلمان کے لیے آدھی بات اس کے کام کی ہوتی ہے۔ جیسے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے پوری آیت سنی، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے آدھی آیت سنی۔ آدھی آیت پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں، پوری آیت پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پوری آیت کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، پوری آیت یہ ہے کہ نماز پڑھو لیکن نشے کی حالت میں نہ پڑھو، یہ پوری آیت ہے۔ اور اب دیکھیں پورے ملک کے اندر، آپ کے علاقے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نشے کی حالت میں نہیں پڑھتے، نشہ بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے پوری آیت سنی ہے، اور اکثریت نے، یعنی 100 آدمی اگر ہوں تو 10 نے پوری آیت سنی ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، قریب نہ ہو نماز کے۔ ہو بھی ایسا ہی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نشہ نہیں کرتے، نشے کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن 90% نے آدھی آیت سنی اور آدھی آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ آدھی آیت کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا۔ آدھی آیت سنو، انسان نشہ بھی کرتا ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آدھی آیت، آدھا دن خطرناک ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اور آدھی آیت خطرہ نماز۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس سے کہا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا قرآن کہہ رہے نہ پڑھو، قرآن پر عمل کر رہا ہوں، قرآن میں کہاں کہا ہے نماز نہ پڑھو؟ کہتے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ ہو اگر آدھا دین پڑھو گے تو یہی حال ہو جائے گا، آدھا دین کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر پیغام علامہ اقبال آدھا سمجھو گے تو یہی پاکستان ہوگا جو ابھی ہے۔ یعنی مملکت ہوگی امامت نہیں ہوگی، اور مملکت ہو امامت نہ ہو وہاں دہشت گردی آ جاتی ہے، وہاں غاصب آ جاتے ہیں، وہاں مافیا آ جاتا ہے، وہاں لٹیرے آ جاتے ہیں، وہاں رہزن آ جاتے ہیں، وہاں رہبر نہیں ہوتے۔ جس ملک میں مملکت ہو اور امامت نہ ہو، امامت بھی چاہیے، اب خدا جس کو پردے میں بلاتا ہے اسے کہتے ہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر آنا، اسی کو چھوڑ کر آنا جو وہی کام کرے جو تو کر رہا تھا۔ اب نبی پردے میں جا رہے ہیں لیکن یہ تو اعلان کر دیا کہ کوئی اور نبی نہیں ہوگا، تو نبی اب کس کو جانشین بنا کے جائیں؟ نبی تو کسی نے آنا نہیں ہے، کس کو اپنا جانشین بنا؟ اے خدا، موسیٰ کو کہا اے موسیٰ 40 دن کے لیے میرے پاس آ جا، پیچھے جانشین بنا کے آ، چونکہ اگر جانشین نہ بنایا امت سامریوں کے ہاتھ چڑھ جائے گی۔ جانشین کے ہوتے ہوئے سامری کے پیچھے چلی جاتی ہے، اگر جانشین نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر جانشین نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کتنے سامری ہوں گے؟ اس لیے رسول اللہ امام بھی تھے، نبی بھی تھے اور امام بھی تھے۔ یہ پہلو رسول اللہ کا نہیں بیان کیا جاتا۔ رسول اللہ امام ہیں، حضرت ابراہیم امام ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے اپنی ذریت کے لیے امامت مانگی ہے، انی جاعلک کا للناس اماما قال ومن ذریتی، امامت کی آیت میں ہے ومن ذریتی، اور ذریت ابراہیم سے جو آئے ہیں وہ امام ہیں۔ رسول اللہ امام ہیں، نبوت کے خاتمے کا اعلان ہو گیا لیکن امامت کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوا۔ تو ایک نبی بھی دنیا سے جا رہا ہے جو کہہ کے جا رہے ہیں لا نبی عبادی، اور ایک امام بھی دنیا سے جا رہا ہے لیکن کہہ کے نہیں جا رہا کہ لا امام عبادی، بلکہ کہہ رہے ہیں میرے بعد علی تمہارا امام ہے۔ میرے باپ یہ تمہارا امام ہے ولی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الست اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اقرار لیا، مجمع سے اقرار لیا، اے لوگوں بتاؤ کہ میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا من کن تم مولا ہو، میں تمہارا مولا تھا، تمہارا اختیار میرے پاس تھا، مولا یعنی جس کے پاس اختیار ہو، تمہارا اختیار میرے پاس تھا، میں تمہارا مولا تھا، تو مولا جب جا رہا ہے پیچھے مولا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مولا کا دوسرا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ ولی ہے، اللہ ہو ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے تمہارا، اور اس ولی نے رسول کو تمہارا ولی بنایا ہے، ورسولہ، اور رسول بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ جو نماز میں، توجہ کریں، ولی کا تعارف رسول کے بعد کے ولی کا تعارف نماز کے ذریعے کرایا جا رہا ہے۔ نہ صرف نماز، نماز بھی ہے ساتھ زکات بھی ہے، چونکہ ولی دین ہے، وہ بھی تمہارا ولی ہے۔ اور رسول اللہ کے 12 جانشین ہیں معصوم۔ یہ ولی جب اپنا جانشین بناتا ہے وہ بھی ولی ہی ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام نے مصر میں ولی بنایا، اپنا جانشین نمائندہ بھیجا، مالک اشتر کو بھیجا، پہلے محمد ابن ابی بکر کو بنایا۔ محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے جن کو امیر المومنین نے پالا اور بیٹا بنایا، اور انہیں پہلے مصر کا ولی انہیں بنایا، والی انہیں بنایا، وہ شہید ہو گئے، ان کے بعد مالک اشتر کو اپنا نمائندہ ولی بنایا۔ مالک اشتر، اب علی ولی ہیں اللہ کی طرف سے اور مالک اشتر ولی ہیں علی کی طرف سے، فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ علی معصوم ولی ہے اللہ کی طرف سے اور مالک اشتر معصوم نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن چونکہ معصوم کے زیر نظر ہے، معصوم موجود ہے، اور معصوم کی موجودیت میں معصوم غیر معصوم کو بنا کر کسی خطے کا نائب بنا کر، چونکہ خود معصوم موجود ہے، معصوم سر پر موجود ہے، یہ غیر معصوم ہے، یہ غلطی کر سکتا ہے لیکن چونکہ معصوم موجود ہے لہذا اس کو ولی بناتا ہے کہ جب غلطی کرے گا میں روک لوں گا، اگر باز نہ آیا تو ہٹا دوں گا، اگر غلطی کرنے گیا تو روک لوں گا، اگر نہ رکا تو ہٹا دوں گا. جس طرح علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ایک جگہ پر بصرہ کا والی مقرر کیا ولی، اور اسے کہا خبردار غلطی نہ کرنا، میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. اس نے کر دی غلطی، غلطی کرتے ہی فوراً فرمان آ گیا، تو علی کی جانشینی کے قابل نہیں ہے، تو ہٹ جا، تو اس قابل نہیں ہے. امیر المومنین نے بنا دیا. اس نے کرنا کیا ہے وہاں جا کر؟ صرف نماز نہیں پڑھانی، حکومت بھی کرنی ہے. بصرہ کے والی نے حکومت کرنی ہے، مصر کے والی نے حکومت کرنی ہے، چونکہ خود اوپر معصوم موجود ہے. عزیز من، تو وہ ہستی، وہ ولی، وہ امام جو غیر معینہ مدت کے لیے پردہ غیبت میں بارگاہ خدا میں ہے، لیکن زندہ ہے، موجود ہے، حاضر و حی و ناظر ہے، آیا وہ امت کو سامریوں کے حوالے کر کے گیا ہے، پیشاوروں کے حوالے کر کے گیا ہے، دین فروشوں کے حوالے کر کے گیا ہے، یا جانشینوں کے حوالے کر کے گیا ہے؟ اور جن کے حوالے کر کے گیا ہے، کہا جب تک میں موجود ہوں یہ تمہارے سرپرست ہیں، ان کے اوپر میں حجت موجود ہوں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلاۃ،
توجہ فرمائیں. یہ تمہارے ولی ہیں، یہ تمہارے اولیاء ہیں. ولی جب جاتا ہے پردہ غیبت میں، دکاندار کو، تاجر کو، بزنس مین کو اپنی جگہ بٹھا کر نہیں جاتا، ولی جب جاتا ہے ولی کو بٹھا کر جاتا ہے. چونکہ اگر امام معصوم دنیا سے ہی اٹھ جائے اس کی جگہ معصوم آتا ہے، لیکن جب وہ خود دنیا میں موجود ہو، زندہ ہو، اور کسی جگہ اپنا نمائندہ بنائے، اس کے لیے کسی غیر معصوم کو بھی بنا دیتا ہے، محمد ابن ابی بکر کو بھی بنا دیتا ہے، مالک اشتر کو بھی بنا دیتا ہے، عثمان ابن حنیف کو بنا دیتا ہے، عبداللہ ابن عباس کو بنا دیتا ہے. کیوں بنا دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین کو سمجھتے ہیں اور ولی کے پیروکار ہیں، معصوم نہیں ہے. غلطی کریں گے معصوم روک لے گا، باز نہ آئے ان کو ہٹا دے گا، باز نہ آئے ان کو ہٹا دے گا. ایسا ہی ہوا، امت کو ولی کے اولیاء کے حوالے کر کے گئے اور بتا کے گئے کہ وہ اولیاء کون ہوں گے. یہ نہیں کہا کہ جس کی زمینیں زیادہ ہوں گی ہم ان کے حوالے تمہیں کر کے جا رہے ہیں، جس کی فیکٹریاں زیادہ ہوں گی ہم ان کے حوالے تمہیں کر کے جا رہے ہیں، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا ہم ان کے حوالے تمہیں کر کے جا رہے ہیں، جس کے پاس طاقت و ثروت زیادہ ہوگی ہم ان کے حوالے تمہیں کر کے جا رہے ہیں، بلکہ کیا فرمایا، جس کے پاس اللہ کی طرف سے اذن ہوگا ہم ان کے حوالے تمہیں کر کے جا رہے ہیں. وہ بھی ولی ہیں. فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ فقہا ہیں، وہ علماء ہیں. فرمایا یہ ہیں، میں ان کے اوپر خود موجود ہوں اور امت کو ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، انہیں بتا کے جا رہا ہوں. اب توجہ فرمائیے، نمونہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، شیخ مفید کا نام سنا ہوا ہے نا، بڑے جید عالم ہیں، تشیع کا ایک عظیم رکن ہے شیخ مفید، خدا رحمت فرمائے انہیں. جب جاتے ہیں زیارات کو عراق میں، تو شیخ مفید کی زیارت ضرور کیا کریں، بغداد کے اندر موجود ہے، وہاں پر زیارت ان کی کر کے آیا کریں شیخ مفید کی. شیخ مفید، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، حکم دیا، ایک عورت تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ فوت ہو گئی. لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ بتاؤ کیا کریں، یہ عورت مر گئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ہم کیا کریں؟ شیخ مفید نے غور کیا، آیات اور روایات کی طرف رجوع کیا، جو بات سمجھ میں آئی لوگوں کو بتا دی.
جب بتا دی لوگوں کو, بعد میں پتا چلا یہ تو غلط بات بتا دی میں نے, لوگوں نے اس کو دفن کر دیا. شیخ مفید کو بڑا افسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے غلطی سے لوگوں کو دوسرا حکم بتا دیا, اور پھر اس کے بعد عہد کر لیا کہ جب تک زندہ ہوں میں اس قوم کو کوئی فتویٰ نہیں دوں گا, کیونکہ غلطی سے ڈر لگتا ہے مجھے, غلطی سے ڈر لگتا ہے مجھے. اور اسی وقت شیخ مفید کو اپنے امام حجت کی طرف سے, امام عصر کی طرف سے پیغام آیا, اے شیخ مفید تجھ سے غلطی ضرور ہو گئی ہے لیکن تجھے حق نہیں بنتا کہ امت کی ہدایت سے دست بردار ہو جا, میں جو تیرے اوپر موجود ہوں. میں جو تیرے اوپر موجود ہوں, میں موجود ہوں, تو غلطی کرے گا میں روک لوں گا, اگر باز نہ آیا میں خود تجھے ہٹا دوں گا, لیکن تو نہیں ہٹ سکتا اپنی مرضی سے, تیرے لیے لازمی ہے اس امت کی ہدایت کا فتویٰ دے, چونکہ میں موجود ہوں. جب امام معصوم موجود ہے, سرپرست امت موجود ہے, اپنی سرپرستی میں قوم کو کہا یہ تمہارے فقہا, یہ تمہارے ولی ہیں. من کان من الفقہا, جو فقہا حافظ دین خدا ہیں, جو فقہا اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہیں, جن فقہا کے دل میں خوف خدا ہے, وہ فقہا جو تقوی خدا رکھتے ہیں, وہ فقہا جو علم و معرفت رکھتے ہیں, وہ فقہا جو اپنے امام کے پیروکار ہیں, امام فرما رہے ہیں یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں, ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. جو ان کو ٹھکرائے گا اس نے ہمیں ٹھکرا دیا, جو ان کو ٹھکرائے گا اس نے ہمیں ٹھکرا دیا, جس نے ہمیں ٹھکرایا اس نے اللہ کو جھٹلا دیا. یہ ہماری طرف, تمہیں ان کے حوالے کیا ہے, ان پر ہم خود موجود ہیں, ان کا خیال ہم خود رکھ رہے ہیں, ان کو غلطیوں سے ہم خود روک کے رکھیں گے, اگرچہ یہ معصوم نہیں. جس طرح مالک اشتر کے اوپر معصوم ہیں, محمد ابن ابی بکر کے اوپر معصوم ہیں, نظام ہے اللہ کا عزیزان من. اب آئیں, قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جب یہ رسول چلے جائیں گے تم کیا کرو گے, آگے بڑھو گے رسول کے انقلاب کو لے کر, آگے بڑھو گے یا انقلاب عقبی کرو گے, نبوی راستہ طے کرو گے یا عقبی دروازہ طے کرو گے, کس دروازے سے جاؤ گے, جس در پہ, جس راہ پہ رسول نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے جاؤ گے. رسول اللہ نے ہمیں ایک راہ پہ چڑھایا اور چڑھا کر پھر بتا دیا کہ یہ تمہارا صراط مستقیم ہے اور اس کو آخر تک جاری رکھنا, اور اس کی انتہا یہ ہے. اس کو جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے راستہ, میں راستہ لایا ہوں, میں نے راستہ دکھایا ہے, میں نے تمہیں راستے پہ چڑھایا ہے, لیکن راستہ طے نہیں کروایا, راستہ تم نے خود طے کرنا ہے. جب راستہ طے کر کے مقصد تک پہنچو گے, اس مقصد کا نام یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہو جائے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, امریکہ اسرائیل تکلانا.
جب پوری دنیا پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے, برپا ہو جائے, سمجھو تم نے انقلاب نبوی کو تکمیل تک پہنچا دیا. انقلاب نبوی مکہ سے شروع ہوا, مدینے میں آ کر نظام خدا قائم ہوا, اب اس کو مدینے سے نکال کر پوری زمین پر نافذ و لاگو کرنا, یہ تسلسل ہے انقلاب نبوی کا, اور مدینے میں ہی اس کو ختم کر دینا, یہ نمونہ ہے انقلاب عقبی کا, یہ دھرے عقبی ہے. اور قرآن کہہ رہے کیا کرو گے رسول کے بعد, آگے بڑھو گے یا پیچھے ہٹو گے؟ سب سے پہلے امت رائے رسول کو چھوڑ کر جس چیز سے پیچھے ہٹی, نماز سے, ادھر پاکستان میں آ کے پیچھے ہٹے, دیر سے نماز چھوڑی, مدتوں تک لوگ نمازیں پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، حج بھی کرتے رہے، زکاتیں بھی دیتے رہے، سب سے پہلی چیز جو امت نے چھوڑی وہ بنیادی رکن چھوڑا۔ ائمہ اطہار کا فرمانا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی خمس، پانچ ستون، پانچ پلر ہیں جن کے اوپر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت۔ پانچواں رکن ولایت ہے، اور فرمایا کہ ولایت سب سے اہم رکن ہے۔ یہ ایک رکن قائم رہا وہ چار بھی قائم رہیں گے، اگر یہ ایک رکن گر گیا وہ چار بھی ختم ہو جائیں گے، وہ چار بھی ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس ایک رکن کو قائم رکھنا، لوگوں نے چار رکن تھام لیے، ایک رکن جس کو ضروری تھا تھامنا اس کو چھوڑ دیا، ولایت سے پیچھے ہٹ گئے۔ رسول اللہ نظام الہی، نظام امامت لے کر آئے، عقب نشینی کی، لوگوں نے عقب نشینی کی، نبوی انقلاب سے عقبی راستہ اختیار کیا، عقب میں چلے گئے۔ قرآن پہلے کہہ رہا تھا کیا کرو گے، انقلاب تم علی اعقابکم، آیا تم عقب کی طرف پلٹ کر چلے جاؤ گے، واپس پلٹ کر چلے جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز جس سے رخ موڑا ولایت کا نظام تھا، اور پھر کبھی ولایت کے نظام کی طرف رخ آیا ہی نہیں۔ جہاں جہاں توجہ فرمائیں، جہاں بھی اللہ کا نظام قائم ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ لوگ راہ رسول پہ جا رہے ہیں، لیکن جہاں بھی اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، معلوم ہوا یہ راہ عقبی طے کر رہے ہیں۔ اور قرآن اس لیے ان سے پوچھ رہا ہے، اے لوگوں بتاؤ رسول کے بعد کدھر جاؤ گے، کس کے پیچھے چلو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی پشت پر پلٹ جاؤ گے، جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ تم خود اپنے لیے حاکم چننا شروع کر دو گے، تم خود اپنے لیے امام چننا شروع کر دو گے، اور یہی عقب نشینی ہے۔ عزیزان ہلاکت یہی سے شروع ہوتی ہے، نجات نظام اللہ کے اندر ہے۔ یہ روایت امام ہشتم فرماتے ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یہ قول خدا ہے جو امام بیان نقل فرما رہے ہیں۔ حدیث سلسلہ تو زہاب، وہ عظیم سنہری حدیث جس کو کہا جاتا ہے، سلسلہ احادیث اور روایات میں جو امام نے نیشاپور میں امام ہشتم نے بیان فرمائی، اس حدیث کے اندر امام فرما رہے ہیں، اللہ کا فرمانا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، علی کی ولایت میں ہوگے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وَمَن دَخَلَ حِسْنِ آمِنَ مِنْ عَذَابِ، امن کب قائم ہوگا؟ جب نظام ولایت قائم ہو جائے گا۔ اگر نظام ولایت قائم نہیں ہوتا، امن کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔
نعرہ حیدری،
امن کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، امن قائم نہیں ہوتا۔ امن کے لیے ستون و امن کا خیمہ ولایت و امامت کا خیمہ ہے، اس کے بغیر امن قائم نہیں ہوتا۔ ایوہ المسلمون، ایوہ الشیعہ، اے پیروان علی، عزیزان من، آج ہم ایک شہید کی سالانہ مجلس میں شریک ہیں، وہ شہید جس سرزمین پر شہید ہوا انہی ایام میں، گزشتہ برس، پھر اس کے بعد، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا سینکڑوں لاشیں گری، اور چند روز قبل اسی مقام پر دوبارہ پھر زائرین شہید ہوئے، چند روز قبل پھر اسی بس پر یہ بھی وہیں پہ شہید ہوئے تھے، یہ شہید ہمارے عزیز شہید سجن کوئٹہ بھی شہید ہوئے تھے نا، وہیں پر انہوں نے شہادت پائی۔ اور آپ دیکھیں مسلسل کوئٹہ قتلگاہ بن گیا، مومنوں کی قتلگاہ بن گیا، ہم نے ہر جتن کیے امن کے لیے، دھرنے دیے کوئٹہ میں بھی دیے، پورے ملک میں بھی دیے کہ امن قائم ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوا، اس کوئٹہ میں بھی امن قائم نہیں ہوا، اور کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ امن قائم ہوگا جو اللہ نے امن کا راستہ بتایا ہے، امن اس وقت قائم ہوگا۔ یزیدیوں سے امن مانگنے سے امن قائم نہیں ہو جاتا، طاغوتوں سے امن مانگنے سے امن قائم نہیں ہو جاتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ظالم اگر امن دے بھی تو نہ مانو، اگر ظالم کہتا ہے بلا کر ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پر شیعہ قوم کو امن کا لکھ کر دیتا ہوں، یہ امن کا ایگریمنٹ پھاڑ کر اس کے منہ پہ دے مارو، یہ امن کا اگریمنٹ پاٹ کے اس کے منہ پہ دے مارو. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ کربلا ہمیں یہی بتاتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ کربلا نے علی کی اولاد جناب سیدہ کی بھی اولاد تھی اور ام البنین کی بھی اولاد موجود تھی. حسین ابن علی بھی موجود تھے، عباس ابن علی بھی موجود تھے. ایک فاطمہ کا بیٹا تھا، ایک ام البنین کا بیٹا تھا. ام البنین کے چار بیٹے کربلا میں تھے، چار فرزند، قمر بن ہاشم، ابو الفضل، عباس کے تین بھائی اور بھی تھے، چار بھائی موجود تھے. اب توجہ فرمائیں، شمر ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اسی قبیلے سے جس سے اس بی بی کا تعلق ہے. یہ جاتا ہے ظالم قاتل کے پاس، عبیداللہ ابن زیاد کے پاس، اور جا کر کیا کہتا ہے کہ یہ ام البنین، یہ ہماری برادری، ہمارے قبیلے سے ہے، اور ان کے چار بیٹے حسین کے ساتھ ہیں، قمر بن ہاشم، ابو الفضل، عباس اور ان کے بھائی. فاطمہ کے بیٹے کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں، خنجر دے مجھے، میں خود گلا کاٹوں گا. فاطمہ کے بیٹے کا گلا کاٹوں گا، لیکن ام البنین کے بیٹے کے لیے مجھے امان نامہ لکھ دے کہ یہ میرے رشتہ دار بنتے ہیں ماں کی طرف سے. عبیداللہ نے شمر کو امان نامہ لکھ دیا. سنا ہوا ہے یا نہیں سنا ہوا؟ عبیداللہ نے شمر کو امان نامہ لکھ دیا، امن کا ایگریمنٹ لکھ دیا کہ اے شمر، یہ چونکہ یہ اولاد ام البنین کے، یہ تیرے خاندان سے ہیں، قبیلے سے ہیں ان کی ماں، اس لیے اس وجہ سے میں تجھے، اس سفارش کی وجہ سے میں تجھے ان بچوں کے یا ان بیٹوں کے نام امان نامہ لکھ دیتا ہوں. شمر امان نامہ لے کر آ جاتا ہے. فاطمہ کے لال کو قتل کرنے آ رہا ہے، ام البنین کے لال کے نام امان نامہ لے کر آ رہا ہے. توجہ فرمائیے، قمر بن ہاشم کا ماتم کرتے ہیں، جگہ جگہ علم ہے. آپ کی سرزمین عقیدت کی سرزمین ہے، پورے سندھ کے اندر سب سے نمایاں علم عباس نظر آتا ہے، ابو الفضل کی نشانی نظر آتی ہے، تو ابو الفضل کی سیرت بھی نظر آنی چاہیے، ابو الفضل کی فکر بھی نظر آنی چاہیے، ابو الفضل کا راستہ بھی نظر آنا چاہیے، اس علم کے ساتھ علمدار بھی نظر آنا چاہیے جس کا تفکر یہ ہو. شمر آیا، آ کر کربلا میں داخل ہوا اور روز عاشور آ کر دعوت دیتا ہے قمر بن ہاشم کو، ابو الفضل، عباس کو. مولا عباس کو پیغام ملا کہ آپ کو شمر بلا رہا ہے، جانے سے انکار کر دیا. اسے کہو مجھ سے میں تجھ سے کوئی کام نہیں رکھتا، کوئی سروکار نہیں ہے، تو چلا جا، جہاں سے آیا ہے لوٹ کے چلا جا، تیرے اور میرے درمیان تلوار بات کرے گی، میں تجھ سے زبان سے بات نہیں کرتا. سید الشہداء نے فرمایا اے عباس، جائیں جا کر سنے کہتا کیا ہے. مولا کا حکم تھا کہ جائیں، چلے گئے، چلے گئے، جا کر پوچھا کیوں آیا ہے. کہنے لگا تم مجھے جانتے ہو، میں فلاں قبیلے سے ہوں، آپ کی والدہ بھی اس قبیلے سے ہیں، میں نے برادری کا حق ادا کرتے ہوئے عبیداللہ حاکم کوفہ سے آپ کے لیے امن نامہ و امان نامہ ایگریمنٹ لے لیا ہے، اور اس کے مطابق آپ چاروں بھائی کربلا میں معاف ہو، آپ کو نہیں مارا جائے گا، آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دو، آپ محفوظ ہو. یہ بات کرنی تھی ابو الفضل عباس نے، لعنت کی اس پر جو امان نامہ لے کر آیا، اور لعنت کی اس پر جس نے لکھ کے دیا، اور کیا فرمایا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے سلسلے کے اوپر، میں فاطمہ کے لال کا غلام ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کے لال کے قاتل کے ساتھ ام البنین کا بیٹا امان نامہ ایگریمنٹ کر لے؟ بعض اوقات ظالم، اگر کوئی شمر، اگر کوئی عبیداللہ امان نامہ امضا کر کے دیتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، پھاڑ کے اس کے منہ پہ دے مارو اور اسے کہو کہ ہم علمدار کے ماننے والے ہیں. امن شمر سے نہیں ملے گا. عراق میں زائرین آئے، دبئی سے آتے ہیں واپس، ابھی مجھے صحیح توجہ تو نہیں آگا، نے زائرین کا چہلم کا ذکر کیا، ذہن میرے ذہن میں جو آیا بڑے خوبصورت انداز سے. اتنے زائرین کربلا میں مشرف ہوتے ہیں کہ خدا سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطنوں میں واپس پلٹا انشاءاللہ، لیکن سرزمین عراق تشیعوں کی مقتلگاہ بن گئی ہے. سب سے زیادہ ظلم عراق کے اندر ہو رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے جب 900 کے قریب شیعہ قتل نہ ہو جائے, شہید نہ ہو جائے. یہ ظلم ہو رہا, کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں شیعہ محفوظ نہیں وہاں پر؟ کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عراق کے شیعہ کو موقع ملا تھا, ایک طرف سے ایک ظالم صدام, ایک ہرملہ, ایک خولی, ایک شمر, ایک سنان صدام اور اس کا گروہ تھا, اور اس کے اوپر امن قائم کرنے کے لیے امریکہ آیا, یزید آیا کہ عراق کے اندر میں نے امن قائم کرنا ہے, اور اس نے ایگریمنٹ کر لیا, میرے ساتھ تم ایگریمنٹ کرو, میں عراق میں امن بحال کروں گا. امن بحال کر کے گیا, عراق کو لوٹ کے لے گیا, اور عراق کی سرزمین کو شیعہ کے لہو سے رنگین کر گیا. کوئی دن ایسا نہیں ہے یہ ناپاک شجرہ خبیثہ دہشت گردی کا, دہشت گردی کے گروہ, یہ سب اسی لائن نے بنائی, انہوں نے بنائی ہے عراق کے اندر, پاکستان کے اندر, لبنان کے اندر, شام کے اندر. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شام کے اندر یہی دہشت گرد گروہ ان کو وہاں پر بھیجا اور ان کی مدد کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جھانسا دیتے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. جنگ نہیں کر رہے, دھوکہ دے رہے ہیں. یہ انہی کے پالے ہوئے ہیں, یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں. بعض اوقات کسی سرزمین میں جا کر کہتے ہیں ہم یہاں امن بحال کریں گے. عزیز من, کبھی بھی یزید کے ایگریمنٹ پر اطمینان نہ کرو کہ ظالم امن کے معاہدے میں بھی ظلم کرتا ہے اور ظلم کرواتا ہے. اگر آپ نے امن چاہیے, آپ کو دنیا میں امن چاہیے یا آخرت میں امن چاہیے, تو خدا نے بتایا ہے تمہاری امن کا انتظام میں نے کیا ہے. اور وہ انتظام کیا کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی, کہ نظام ولایت میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا.
حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, امریکہ اسرائیل تلاوت, بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
امن کا نظام اللہ نے بنایا ہے, امامت ہم نے بہت امامت کو کم سمجھا ہے. عزیز من, آپ یہ سمجھتے ہو کہ امام فقط ہمیں قبر کے ناکے سے گزارنے کے لیے ہے؟ یہی بتایا گیا ہمیں کہ قبر میں مومن پھنس جائے گا, وہاں مولا آئیں گے اور قبر سے اس کو نکال کے فرشتوں سے لے جائیں گے. نہ عزیزان ایمان, ناکوں سے بچانے کے لیے امام نہیں ہوتا, امام پوری زمین کے اوپر امن کا نظام برقرار کرنے کے لیے ہوتا ہے. ناکوں پہ جو مدد کو پہنچتے ہیں وہ پھنساتے بھی خود ہی ہیں, چھڑاتے بھی خود ہی ہیں, ہے نا؟ ایسے لوگ آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں, یہ چیز لے جاؤ, پھر ان کو پتا ہوتا ہے یہ پھنسے گا بھی وہاں جا کر. جب پھنستے ہیں تو پیچھے سے فون کر کے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, اس کو چھوڑ دو. علی وہ ہستی نہیں ہے جو اپنے پیروکار کو کہیں پھنسا دے. علی کا پیروکار کہیں پھنستا ہی نہیں ہے, اس کی پوری جامع تلاشی لے لی جائے ایک جرم بھی اس کے اندر سے برآمد نہیں ہوتا, ایک جرم بھی نہیں نکلتا. جب جرم ہی نہیں ہوتا تو پھنسے گا کون, کون پھنسا سکتا ہے اس کو؟ نہ قبر میں پھنسے گا, نہ حشر میں پھنسے گا, چونکہ اس کے اندر کوئی جرم ہے ہی نہیں. وہ موتی ہے, اپنے مولا کا موتی ہے. یہ نظام بنایا آج ولایت فقی, اللہ کا نظام ولایت اس عصر غیبت کبریٰ میں امام معصوم کی سرپرستی میں و نظارت میں قائم ہوا. ساری دنیا مل کر وہاں ناامنی کرنا چاہتی ہے لیکن کر نہیں سکتے, لیکن جہاں جہاں شمر کا معاہدہ قبول کر لیا گیا بڑے خوش ہوئے ہم. ایک شمر جب معاہدہ لے کر آتا ہے, ہم کربلا میں ہوتے کیا کہتے, حضرت عباس کو کیا مشورہ دیتے کہ مولا حسین علیہ السلام تو ٹھیک ہے وہ تو ہو گئے, آپ تو اپنی جان بچاؤ, آپ کو تو امن نامہ آ گیا, شاید ہمارا یہ مشورہ ہوتا، لیکن حضرت ابو الفضل کا مشورہ کیا تھا؟ اے لعین، تجھے پتہ نہیں میری رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون ہے، اور میری رگوں میں ام البنین کا خون ہے، اور ام البنین نے مجھے کہا تھا اے عباس مجھے فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، تجھے بھیج رہی ہوں کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تو زندہ ہو اور فاطمہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر ہٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے عباس زندہ ہو، عباس کے بھائی زندہ ہوں اور زہرا کی بیٹیوں کے سر سے چادر ہٹ جائے۔ اور ایسا ہوا، چادر نہیں ہٹی، جب تک عباس زندہ تھے کسی بی بی کے سر سے چادر نہیں ہٹی۔ جب عباس گئے میدان میں، آئے سید الشہداء کے پاس، مولا جہاد کا اذن صادر فرمائیے، امام نے فرمایا میرے علمدار، میرے سپہ سالار، اگر آپ شہید ہو جائے، ہو گئے، بچوں کے لیے پانی لانے کی امید ختم ہو جائے گی، آپ آخری امید ہو، اگر ہو سکتا ہے تو جنگ سے پہلے، میدان میں جانے سے پہلے پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ جناب عباس جاتے ہیں خیمے کے اندر، ایک عجیب منظر، ام البنین کے بیٹے کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیے ہوئے، جو پیاسے ہیں سارے، پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا ہے، اور ان کو لے کر ایک خیمے میں جاتی ہے، پھر دوسرے خیمے میں جاتی ہے، کبھی ایک مشق اٹھاتی ہے، کبھی دوسری مشق اٹھاتی ہے، اور بچوں کو کہتی ہے بچوں اس خیمے میں پانی نہیں، دوسرے خیمے میں شاید پانی مل جائے، اس خیمے میں جا کر کہتی ہے اس خیمے میں پانی نہیں، کسی اور خیمے میں شاید پانی مل جائے، ایک مشق اٹھاتی ہے اس میں پانی نہیں ہوتا تو کہتی ہے شاید دوسری مشق میں پانی موجود ہو۔ جناب عباس نے جب یہ منظر دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علی کے بیٹے نے خشک مشق اٹھائی اور ایک نیزہ اٹھایا اور خیمے سے نکلنے لگے، تو بچی تمام بچوں کو متوجہ کر کے کہتی ہے بچوں پہلے میں تسلیاں دے رہی تھی، پانی موجود نہیں تھا، نہ کسی خیمے میں تھا، نہ کسی مشق میں پانی تھا، لیکن اب وعدہ دیتی ہوں کہ پانی آ جائے گا۔ بچے پوچھتے ہیں بی بی اب کیسے وعدہ دیتی ہیں؟ کہتی ہے دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ عباس روانہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے در پر بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں، پیاسے بچے کہ ابھی ام البنین کا بیٹا پانی لے کر آتا ہے، اور بچے اپنی پیاس بجھائیں گے، انتظار ہو رہا ہے۔ ادھر خیموں میں بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عباس پانی لینے گئے ہیں، بیویاں ایک خیمے میں بیٹھ کر منتظر ہیں، پریشان ہیں، اور ادھر ایک خیمے کے در پر حسین ابن علی تشریف فرمائے، بھائی کو بھیج کر حسین خیمے میں تشریف فرمائے، اور ادھر سے نگاہیں ساری مقتل کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ کیسے عباس واپس آتے ہیں، کہ اتنے میں ایک آواز آئی الیہ الیہ یا مولا، عباس نہیں آئے، آواز آئی کہ مولا اب آپ کا بھائی ام البنین کا بیٹا زین پہ نہیں رہا، اب زمین پہ آ گیا ہے۔ حسین ابن علی نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھا نہیں گیا، اور فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ نہ جانے حسین نے کیسے اپنے آپ کو لاش عباس پہ پہنچایا، اور جا کر بھائی کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر آنکھوں سے آنسو صاف کر کے فرمایا عباس مجھے معلوم ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بھیا ابھی خیمے لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم کریں گی، آرام آ جائے گا۔ جب خیموں کا نام آیا آنکھوں سے اشارہ کیا نہ مولا مجھے خیمے لے کر نہ جانا، عباس کیوں خیمے لے کر نہ جاؤں؟ اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے پانی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جب عباس کا فلک جب عباس کا سر شکاف عطا دیکھیں گے، جب بغیر بازو کے لاش دیکھیں گے، بچوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ حسین علیہ السلام کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے بھائی کو وہیں پر چھوڑا، نیزہ لیا، علم لیا، مشق لیا اور واپس خیمے کا رخ کیا۔ ابھی حسین دور ہی تھے مقتل میں تھے کہ بیبیوں کی نگاہ پڑ گئی، زینب علیہ کی آواز آئی، اے آل رسول، اے اولاد فاطمہ، اپنے پردوں کو، محافظ پردہ گیا۔ بچوں نے رونا شروع کیا، بچوں پیاس نہیں مجھے، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله۔ بندہ بحق محمد وآل محمد، ہمارے قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو مسافر ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ گھروں میں واپس پلٹا۔ پروردگار رب حق محمد و آل محمد، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالموں کو فتنوں اور ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ پروردگارہ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگار رب حق محمد و آل محمد، تمام دنیا میں بالخصوص پاکستان کے اندر نظام امامت و ولایت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالاخص شہید سجن مرحوم کے لیے، مرحور کے لیے، و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے، سورہ فاتحہ۔